پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ہاں یہ ایک منظم نظام ہے کہ دن کے مقابلے میں رات کی اہمیت زیادہ ہے۔ تو اسلامی تاریخ، اسلامی مہینے کی شروعات، اس کی ابتدا رات سے ہوتی ہے۔ در حقیقت اللہ یہاں اپنے بندوں کو ایک اشارہ دینا چاہتے ہیں کہ آپ دن اور رات پہ غور کریں گے تو دن جاتا ہے، روشنی جاتی ہے، رات آتی ہے، اندھیرا آتا ہے۔ رات آتی ہے، آسمان کا منظر بدلتا ہے، رات آتی ہے، پانی کا رنگ بدلتا ہے، رات آتی ہے، کلائمیٹ اور موسم بدلتا ہے۔ گویا رات کے آنے پر اس دنیا میں تبدیلی، تغیر اور چینجنگ آتی ہے۔ اشارہ کر دیا اللہ نے کہ تمہاری تاریخ کی ابتدا، اسلامی تاریخ کی شروعات ہم بھی رات سے کرتے ہیں، اشارہ ہے کہ تمہاری زندگی میں بھی تبدیلی آنا چاہیے۔ رمضان کی ابتدا دیکھیں، رات سے ہوتی ہے، رمضان کی ابتدا دن سے نہیں ہے۔ چاند نکلا، رمضان کی ابتدا ہو گئی، روزہ بعد میں ہے، تراوی پہلے ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ نے رمضان کی ابتدا ہو اس کو بھی رات سے کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ جس طرح رات کے آنے سے بہت سی چیزیں بدلتی ہیں، تمہاری اسلامی تاریخ جب بھی بدلے، اسلامی عمل جب بھی آئے، تو تمہارے اندر ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی تبدیلی اور چینجنگ آنی چاہیے۔ پھر اسی کے ساتھ آپ دیکھیں کہ ایک ہے ہمارا عبادتی سال، عبادت کا سال۔ ہر مومن جانتا ہے کہ عبادت کا سب سے اہم مہینہ رمضان کا ہے، تو گویا رمضان کے مہینے کو اللہ نے عبادتی سال کی ابتدا بنا دی کہ مومن کے لیے عبادت کے اعتبار سے سال کی ابتدا، ہمارے اور آپ کے لیے عبادت کے اعتبار سے سال کی شروعات اور سال کی ابتدا رمضان سے ہوتی ہے۔ اور اسی رمضان میں آپ دیکھیں کہ شریعت کی ابتدا ہوئی ہے، شریعت کی ابتدا اسی رمضان سے، کیونکہ سب سے پہلے قرآن رمضان میں نازل ہوا، اور جب قرآن پہلی دفعہ رمضان میں نازل ہوا تو وہیں سے شریعت کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہماری شریعت کی ابتدا ہوتی ہے، اور رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جو ہماری عبادت کا مہینہ ہے، سب سے زیادہ عبادت رمضان میں ہوتی ہے۔ تو پروردگار کی شان کو دیکھیں کہ جس اللہ نے رمضان کے مبارک مہینے کو عبادتی سال بنایا ہے، اس میں بطور خاص اللہ کی طرف سے جو ہمیں اور آپ کو عبادت ملی ہے، وہ عبادت دو طرح کی ہے، وہ عبادت دو طرح کی ہے۔ ایک وہ عبادت جو کرنے کی ہے، ایک وہ عبادت جو چھوڑنے کی ہے۔ دو طرح کی عبادت رمضان میں بطور خاص انسان کو دی گئی ہے۔ گویا اشارہ کیا کہ تمہارا عبادت کے اعتبار سے، نیکی کے اعتبار سے، حسنات کے اعتبار سے جب تمہارے سال کی ابتدا ہو رہی ہے، تمہارے سال کی بگننگ ہو رہی ہے، تو اس ابتدائی سال میں تمہیں ہم دو عبادت دیتے ہیں، ایک ایسی عبادت جو کرنے کی ہے، ایک ایسی عبادت جو نہ کرنے کی ہے۔ پھر آپ دیکھیں نہ کرنے والی عبادت پہلے ہے، یعنی دن میں انسان روزہ رکھتا ہے۔ روزہ رکھنا در حقیقت نہ کرنے والی عبادت ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، اور بھی نہ کچھ کرنا ہے۔ تو گویا اللہ نے ہمیں ایک ایسا عمل دیا، ایک ایسی عبادت دی جو نہ کرنے کی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ نے رات میں ایسی عبادت دی جو کرنے کی ہے، تراویح کی نماز پڑھنے کی ہے، قرآن سنانے کی ہے، قرآن سننے کی ہے۔ تو اللہ نے اس رمضان کے مبارک مہینے میں دو ایسی عبادت کو جمع کر دیا کہ جن دو عبادتوں میں عبادت کا ایک حصہ نہ کرنے والا اور دوسرا حصہ کرنے والا. اللہ کی طرف سے پیغام ہے کہ تجھے جو پوری شریعت ہم دینے والے ہیں، تجھے جو ہم پوری شریعت دینے والے ہیں، وہ پوری شریعت دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے. پوری شریعت کا خلاصہ ہی دو ہے، ایک ہے مامورات اور ایک ہے منکرات، کرنے کی چیزیں اور نہ کرنے کی چیزیں. تو 23 سال میں جو شریعت ہمارے اور آپ کے سامنے نازل ہو کر آئی ہے، اس پوری شریعت کا خلاصہ دو چیزیں ہیں، یا تو مامورات کرنے کی چیزیں یا منکرات نہ کرنے کی چیزیں. اس پورے خلاصے کو اللہ نے رمضان میں جمع کر دیا، دن میں کہا نہ کرو، نہ کھاؤ، نہ پیو، اور رات میں کہا کرو، یعنی تراویح پڑھو، سجدے کرو، قرآن کو سنو. پھر اسی کے ساتھ دیکھیں کہ قرآن کا نزول چونکہ رات میں ہوا تو قرآن سنانے کا نظام بھی رات میں بنا. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ تراویح میں انسان 40 سجدے کرتا ہے، اور 40 کے عدد کو کسی بھی کام کے کامل، مکمل، کمپلیٹ کرنے میں بڑا دخل ہوتا ہے. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کوہ طور پر آپ 40 دن جائیں. موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن کے لیے وہاں روکا گیا. کیوں؟ 40 کے عدد میں اللہ نے خاص تاثیر رکھی ہے. اسی بنیاد پر کہا گیا جو انسان 40 دن جماعت کے ساتھ تکبیر تحریمہ سے با جماعت نماز پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو نفاق سے بری فرما دیں گے، اس کے اندر استقامت عطا فرمائیں گے. اسی 40 کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے اکابر اور ہمارے بڑوں نے کہا کہ اللہ کے راستے میں نکلنا ہو تو کم سے کم 40 دن نکلو. 40 دن اللہ کے راستے میں نکلو گے تو تمہارے اندر استقامت پیدا ہو جائے گی، دین کا جذبہ آ جائے گا، شوق اور ولولہ آ جائے گا. تو اتنی بات سمجھ میں آتی ہے کہ 40 کے عدد میں اللہ نے ایک بڑی تاثیر رکھی ہے. اسی تاثیر کی بنا پر رمضان کے مبارک مہینے میں ہر روزے دار سے 40 40 سجدے کرائے گئے ہیں، تاکہ آپ کا نفس بہت زیادہ کامل، مکمل، پاکیزہ ہو جائے اور اللہ سے آپ کا قرب بہت زیادہ ہو جائے. تو اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ دے کر عبادت کا ابتدائی سال بنا دیا. اس میں پیغام دے دیا کہ آپ کو دو چیزیں کرنی ہیں، کچھ تو وہ چیزیں ہیں جو نہ کرنے کی ہیں اور کچھ وہ چیزیں ہیں جو کرنے کی ہیں. پھر اللہ نے اسی رمضان کے اندر لیلۃ القدر کو رکھا. یہ لیلۃ القدر میں اللہ نے اس امت کے ساتھ خصوصیت کا معاملہ کیا کہ ایک رات بندہ خدا عبادت کرتا ہے تو 83 سال 4 مہینے کے برابر اسے ثواب ملتا ہے. یہ در حقیقت اس امت کو نوازنا ہے، اس امت کو بے پناہ رحمت سے دیکھنا ہے، اس امت کے ساتھ بے پناہ شفقت اور مغفرت کا معاملہ کرنا ہے. ایک رات یہ جاگے اور ایک رات جاگنے پر اللہ کی طرف سے اس قدر اجر و ثواب مل جائے. مگر یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ کی رحمت، اللہ کی شفقت، اللہ کی مہربانی صرف لیلۃ القدر کے راستے سے نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اس امت پر مہربانی کرنے کے مختلف راستے اور مختلف طریقے بنائے ہیں. مثال کے طور پہ ایک روایت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا امتی اگر 50 سال کا ہو جاتا ہے، اگر اس کی عمر 50 سال ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت اس کے حساب کو ہلکا کر دیتے ہیں، اس کے حساب کو اللہ تعالی ہلکا کر دیتے ہیں. جب میری امت کی عمر 60 سال ہو جاتی ہے تو ایٹومیٹک اللہ کی طرف سے اس کے دل میں آخرت کی فکر پیدا کر دیتے ہیں. عام طور پہ آپ دیکھیں ایمان والوں میں ابتدائی زندگی چاہے جیسی ہو، لیکن جب 60 سال کی عمر ہوتی ہے تو انسان کچھ نہ کچھ اللہ کی طرف رجوع ضرور کرتا ہے. اللہ کا نام کم سے کم اس کی زبان پر ضرور بڑھ جاتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے اس امت کو نوازنے کا ایک بہانہ ہے کہ 50 سال کا ہوا تو اللہ نے کہا چلو اب تمہارا حساب تھوڑا ہلکا کرتے ہیں, 60 سال کا ہو گیا تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو دوسرا انعام ملا. پھر اس کے بعد 70 سال کا انسان اگر ہو گیا, 70 سال کا ہو گیا تو فرشتے اب اس سے محبت کرنے لگتے ہیں, اللہ کا کمزور بندہ ہے, ہڈیاں کمزور ہو رہی ہیں, اب لڑکھڑا کے چلے گا. تو پروردگار 70 سال کے بندوں کے واسطے فرشتوں کو مقرر کرتے ہیں, اے فرشتہ اب میرا بندہ چاہے جیسا ہو, کمزور ہو چکا, اس کے دل میں میرا نام تو ہے, اس کے دل میں میری محبت تو ہے, لہذا اس کے ساتھ تم محبت کرو. تو 70 سال ہونے کے بعد بوڑھوں کے ساتھ فرشتے محبت کرتے ہیں, اس میں اشارہ ہے اے جوان جب وہ 70 سال کا ہو گیا اب فرشتے جب محبت کرتے ہیں تم جوانوں کو تو اور بھی عظمت اور محبت سے پیش آنا چاہیے. اس کے بعد جب یہی بندہ خدا جب 70 کے بجائے 80 سال کا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کہتے ہیں فرشتے میرے اس بندے کے حسنات کو لکھا کرو, نیکیوں کو لکھا کرو, اگر اس سے کبھی کوتاہی ہو جائے, غلطی ہو جائے, کمزور بوڑھا ہو چکا ہے, 80 سال کا ہو چکا ہے, غلطی اس سے ہو رہی ہے, فرشتے اس کی غلطی کو مت لکھا کرو. یہ در حقیقت پروردگار اس امت کے بندے, اس امت کی بندیوں پر بے پناہ رحمت کا معاملہ, شفقت کا معاملہ, بے حساب نوازنے اور دینے کا معاملہ کرتا ہے. اور اس کے بعد جب اسی بوڑھے کی عمر اب 90 سال کی ہو جاتی ہے, اسی کی عمر اب 80 سال کی ہو جاتی ہے تو پروردگار اس کو شفاعت کا حق عطا کرتے ہیں, شفاعت کا حق عطا کرتے ہیں. اور جب 90 سال کی عمر ہوتی ہے تو پھر 80 سال کی عمر ہوتی ہے تو شفاعت کا حق عطا کرتے ہیں. اس کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے ہاذا امین اللہ فی الارض, ارے بھائی اب یہ خسٹ بڑھا یہ تو زمین پر اللہ کی امانت ہے, وہ اسیر فی اللہ اور اللہ کی طرف سے قید میں ہے, اللہ کی طرف سے قید میں ہے. یہ پوری روایت صاحب معارف القرآن نے بھی نقل کی ہے, اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جو پروردگار لیلت القدر کے ذریعے اتنی بڑے اجر و ثواب کو نوازتا ہے وہی اللہ اس امت کے اندر عمر کے اعتبار سے بھی اپنے بندوں کو نواز دیتا ہے. اور اسی کے ساتھ پھر ہم جیسے کہاں رہ گئے, جوان العمر کہاں رہ گئے, تو اللہ نے فرمایا الہجرت تہدم ما کان قبلہ, میرے بندے جوانوں تم ہجرت کر جاؤ. کس بات سے ہجرت کر جاؤ؟ گناہوں سے ہجرت کر جاؤ, گناہوں کو چھوڑ دو. اگر ہم ان بوڑھوں کو نوازتے ہیں, ان بوڑھوں کو دیتے ہیں, پہلی یہ لیلت القدر میں عبادت کرنے والوں کو دیتے ہیں, تم کو بھی ہم موقع دیتے ہیں گناہ کے راستے آئیں, گناہ کے موقع آئیں. الہجرت
وسلام علی عباده الذین استقا, اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا صدق اللہ العظیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا, پوری کائنات میں سب سے اشرف اور سب سے افضل اور بہتر انسان کو بنایا. اب انسان اپنے وجود اور اپنی بناوٹ پہ غور کرتا ہے, ہم اور آپ اپنی بناوٹ پہ غور کریں کہ کن چیزوں سے اللہ نے ہمیں بنایا, تو پتہ چلتا ہے کہ آگ اور پانی اور مٹی اور ہوا, ان چار چیزوں سے اللہ نے انسان کو بنایا. مگر ان چار مادے اور ان چار چیزوں کی وجہ سے انسان اشرف ہو گیا ہو ایسا نہیں ہے. کیونکہ جو چار مادے انسان میں استعمال ہوئے ہیں وہ بظاہر ایسے ہیں جس سے انسان کو گھن ہوتا ہے، ناپاک قطرہ ہو، کھنکھناتی ہوئی مٹی ہو، آگ کے شعلے اور اس کی لپٹ ہو۔ تو انسان کو جن چیزوں سے اللہ نے بنایا ان چیزوں کی وجہ سے انسان اشرف ہوا، ایسا نہیں۔ پھر اس کے بعد انسان اپنے باپ کے پشت سے منتقل ہوتا ہے اور اپنے ماں کے شکم میں آتا ہے۔ یہ ماں باپ کے محنتوں سے انسان وجود میں آتا ہے، تو چھ مرحلے سے گزرتا ہے انسان، چھ مرحلوں سے گزرتا ہے، چھ ٹرم میں انسان ہوتا ہے، جب جا کے اس کا وجود تیار ہوتا ہے۔ اس چھ ٹرم کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہیں پر منی کہا، نطفہ کہا، علقہ کہا، مضغہ کہا، لحم و عظام کہا۔ یہ چھ ٹرم ہیں انسان کے جو ماں کے پیٹ میں انسان گزرتا ہے۔ تو جس چھ ٹرم کا میں نے تذکرہ کیا اس کی بنیاد پہ انسان اشرف ہو، ایسا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد انسان جب دنیا میں آ گیا تو طرح طرح کی کمزوریوں کے ساتھ آیا۔ انسان کے پاس کچھ علم نہ تھا، اس لیے اسے جہول کہا گیا۔ انسان کی طبیعت میں سخاوت کے بجائے بغل تھا، تو اس کو منوع کہا گیا۔ انسان میں ٹھہراؤ کے بجائے جلد بازی تھی، تو اسے عجولہ کہا گیا۔ انسان میں طاقت کے بجائے کمزوری تھی، تو اسے ضعیفہ کہا گیا۔ گویا پیدا ہونے کے بعد بھی انسان جب انسان بن کر آیا تو طرح طرح کی کمزوریوں کے ساتھ آیا۔ اب یہ تین چیزوں کو آپ دیکھیں کہ جن چار چیزوں سے انسان بنا نہ اس میں کوئی کشش ہے، جس چھ مرحلے اور ٹرم کے ساتھ دنیا میں آیا۔
اپنے بچے کے لیے آنچل پھیلاتی ہے، ایک ماں اپنے بچے کے لیے ہاتھ پھیلاتی ہے، وہی پروردگار لیلۃ القدر کی ابتدا اور مغرب کے بعد سے ہی ہاتھ پھیلاتا ہے، آؤ میرے بندے، آ جاؤ میری طرف۔ لہذا جو اللہ ہمیں بلا رہا ہو، ہمیں پکار رہا ہو اور ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہوں، یہ بڑے حسرت کی بات ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس 10 دن کو اچھے سے اچھے انداز میں گزاریں۔ جو اعتکاف میں ہیں ان کو ایک ایک لمحے کی قیمت کو پہچاننا ہے، کہیں ایسا نہ ہو خدا کے گھر میں رہتے ہوئے، اعتکاف کے لیبل میں رہتے ہوئے، مسجد کے سائے میں رہتے ہوئے، مسجد کے در و دیوار میں رہتے ہوئے، فرشتوں کے جھرمٹ میں رہتے ہوئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی ایسی بات پیش آ جائے، کوئی ایسی بے ادبی ہو جائے، یا کوئی ایسی غفلت آ جائے کہ اللہ کی طرف سے کچھ ہم سے چھن جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے کتنے بڑے نبی ہیں، اس اور نبوت کے ساتھ ساتھ، نبوت کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے بادشاہت بھی ہے۔ نبی سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، نہ گناہ کبیرہ ہو سکتا ہے، نہ گناہ صغیرہ ہو سکتا ہے۔ ہاں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کے شان کے خلاف، ان کے مقام کے خلاف، ان کے مرتبے کے خلاف ان سے کچھ ہو سکتا ہے، جس کو ذلت کہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے اونچے مرتبے پر ہونے کے باوجود ان کے گھر میں، ان کے گھر میں ایک ایسا عمل ہو گیا، ایک ایسا کام ہو گیا، ایک ایسی بات ہو گئی جو شان نبوت کے خلاف تھی، اللہ کی طرف سے پکڑ آ گئی، اللہ کی طرف سے پکڑ آ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے انگلی میں جو انگوٹھی تھی، وہ انگوٹھی دوسری طرف چلی گئی، شاہی تاج ان سے ہٹ گیا، چہرے کی وہ چمک اور نورانیت ختم ہو گئی، اور ایک ہفتے کے لیے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت ان سے چھن گئی۔ اللہ اللہ، یہ کتنی بڑی بات ہے، کیوں ایسا ہوا؟ ایک ایسی بات جو ان کی شان کے صرف خلاف تھی، اللہ نے ایک ہفتے کے لیے اپنی نعمت سے محروم کر دیا۔ ہم اور آپ، نبی تو کیا، نبی کے قدم تو کیا، نبی کے قدم کے نیچے جو گرد و غبار پڑتے ہیں ہم اس کے برابر بھی نہیں ہیں۔ کہیں ہم سے خدا کے گھر میں رہتے ہوئے رمضان کے مبارک لمحوں میں رہتے ہوئے کوئی ایسی بات پیش نہ آ جائے کہ ہم اس کی بنیاد پر محروم ہو جائے. اس لیے اعتکاف والے حضرات وہ بھی ذرا اپنے آپ کو سنبھال کے رکھیں. آپ نے سنا ہوگا شاہی دربار میں رہنے والے بادشاہ کی نگاہ محبت پڑتی ہے تو لمحوں میں اسے نواز دیا جاتا ہے, لمحوں میں اسے نواز دیا جاتا ہے. اور اسی شاہی دربار میں رہنے والے جب کوئی بات بادشاہ کے مزاج کے خلاف آئے اور بادشاہ کے ادب کے خلاف آئے اور بادشاہ کے مزاج چلا جائے تو لمحوں میں گردن کٹ جاتی ہے. اللہ اللہ, جس بات پروردگار نے اپنے شاہی گھر میں ہمیں آپ کو بیٹھایا ہے اس کے شاہی دربار کا ادب احترام کرتے ہوئے غفلت سے بچتے ہوئے اپنے آپ کو عبادت میں لگا کر گفتگو سے بچاتے ہوئے شور اور ہنسنے سے بچاتے ہوئے خدا کے دربار میں اگر رہیں گے تو انشاءاللہ نوازا جائے گا, خدا محبتوں کے ساتھ ہمیں یہاں سے روانہ کرے گا. اور اسی کے ساتھ جو حضرات اعتکاف میں نہیں ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ آپ کا جو خالی ٹائم ہے, آپ کا جو فری ٹائم ہے, اس فری ٹائم کو آپ بازاروں میں گھروں میں نہ گزاریں بلکہ مسجد میں آ کر گزاریں, اور مسجد میں آ کر اس طرح گزاریں کہ اللہ میں 24 گھنٹے کا اعتکاف تو نہیں کر سکتا مگر تھوڑے وقتوں کا اعتکاف تو کر سکتا ہوں, تاکہ خدا کے دربار میں جب اعتکاف والوں کا نام لکھا جائے تو پیچھے پیچھے ہمارا نام بھی شامل ہو جائے. اس لیے ہمیں ذرا اس عشرے کو بہتر سے بہتر بنانے اور اپنے اللہ کے سامنے بہتر سے بہتر پیش کرنے کی ضرورت ہے. بس آخری بات سن لیجئے کہ اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے اللہ کے سامنے سب کچھ کرنے کے ساتھ اپنے گناہوں اور اپنی زندگی اور اپنی غفلت پہ ندامت اور اپنی زندگی پہ شرمندگی کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش آتے رہیں گے تو پروردگار کی شان یہ ہے وہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں, وہ ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے. وہ پاک پروردگار کہتا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا, اے میرے پیارے اللہ ہم آپ کو کہاں تلاش کریں, ہم آپ کو پانا چاہتے ہیں کہاں تلاش کریں, تو اللہ نے فرمایا تھا, اے موسیٰ میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ہوتا ہوں. جو دل ٹوٹا ہوتا ہے غم میں, جو دل ٹوٹا ہوتا ہے گناہ کے حسرت پر, جو غم ٹوٹا جو دل ٹوٹا ہوتا ہے جہنم کے خوف سے, جو دل ٹوٹا ہوتا ہے میری عظمت کے خوف سے, میں وہاں ہوتا ہوں. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تیرے قریب ہو جائے تو ذرا اپنے دلوں کو توڑو اور دل میں غم اور دل کے اندر حسرت کو لاؤ, پروردگار اسی غم اور حسرت کی بنیاد پر تجھے مل جائے گا. امام غزالی نے یا کسی اور بزرگ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ انسان میں جب حسرت آ جاتی ہے اور اپنی زندگی پر جب انسان شرمندہ ہوتا ہے تو پروردگار اخیر وقت کی شرمندگی, اخیر وقت کی شرمندگی پر بھی اللہ نواز دیتے ہیں. لکھا ہے کہ ایک جوان, اس کا انتقال ہونے لگا تو اس نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں میں تو ہمیشہ گناہگار خطاکار رہا, تو نے بار بار ہمیں سمجھایا لیکن میں دین پر نہ چل سکا. اب میری تمنا یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میرے مرنے سے پہلے پہلے میرے چہرے کو کھاٹلے سے اتار کر زمین پہ ڈال دینا, میرے چہرے کو کھاٹ سے اتار کر زمین پہ ڈال دینا, مٹی پہ ڈال دینا, تاکہ میرے رخسار میرے چہرے پر مٹی اور دھول لگ جائے. اور اس کے بعد جب میں مر جاؤں تو ماں ماں ہے لیکن میں ماں تیرے ممتا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ میری گردن پہ پاؤں رکھ کے مسل دینا. بیٹا ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ ماں جو بندہ اپنے اللہ کا صبح و شام کھاتا پیتا رہا, ہر پل ہر دم اس کی نعمت میں ڈوبا رہا, اس نے ہمیشہ اس کی نافرمانی کی, اب اسی کے پاس جانے کا ٹائم آ رہا ہے, اب میں کیا چہرہ دکھاؤں گا؟ ماں اس کا علاج یہی ہے کہ تم میرے ساتھ ایسا کرنا. ماں نے سوچا چلو بیٹا مر گیا, ماں نے ایسا کر دیا. تھوڑے وقتوں کے بعد ماں نے اس بیٹے کو خواب میں دیکھا, بیٹا ایک بادل سے نکل رہا ہے, بادل سے نکل رہا ہے, جیسے بادل سے چمکتا ہوا 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے ایسے ہی اس کا بیٹا 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوتا ہے. ماں نے بیٹے سے کہا, بیٹا جب تیری موت کا وقت قریب آیا تھا تو اس وقت تیری زبان سے کچھ نکل رہا تھا, تو کیا کہہ رہا تھا, تو کیا کہہ رہا تھا؟ تو بیٹے نے کہا ماں مرنے سے پہلے جو میں اپنے اندر اندر شرمندہ تھا اور اپنے اللہ کے سامنے توبہ تائب ہو رہا تھا اس وقت فرشتہ سامنے آیا اور فرشتہ مجھے کہہ رہا تھا بندے خدا اب رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے چلو جنت کی طرف تو میں دھیمے دھیمے کہہ رہا تھا لبیک لبیک اگر تم جنت کی دعوت دیتے ہو میں جنت کی طرف جا تو رہا ہوں مگر اس وقت بھی میں نے فرشتے سے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بس اسی جملے پر پروردگار کو پیار آ گیا اس نے میری مغفرت کر دی میرے دوستو جو رب کریم اس امت کو معاف کرنے کے لیے طے کیا ہوا ہے اس امت کو معافی کر دینا ہے اور پھر بھی ہم غفلت میں رہیں تو یہ ہمارا نصیب ہوگا اس لیے آج لیلۃ القدر کی ابتدا ہے اعتکاف کی ابتدا ہے اور آخری عشرے کی ابتدا ہے ہم اپنے پیارے اللہ سے ندامت کے ساتھ شرمندگی کے ساتھ اللہ سے معافی چاہ لیں اے اللہ جہنم سے آزادی کی پہلی رات میں ہی ہم گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرما دے اس لیے تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیجئے سر کو جھکا لیجئے اپنی زندگی پر نگاہ ڈالیے اللہ ہم نے گئے سال بھی آپ سے بڑے بڑے وعدے کیے پھر بھی ہم نے میرے مولا نہ معلوم کتنے گناہ کیے تجھ کو ناراض کیا اے اللہ پھر بھی تو کریم پہ کریم ہوتا رہا کرم پہ کرم کرتا رہا رحم پہ رحم کرتا رہا یہ تیرا رحم ہی تو ہے کہ تُو نے رمضان بھی دیا تیرا کرم ہی تو ہے تم نے لیلۃ القدر بھی دیا تیرا احسان ہی تو ہے کہ تُو نے صحت اور سلامتی دی اگر تُو صحت سلامتی نہ دیتا تو میرے مولا ہم کسی ہاسپٹل کے کھاٹلے پہ پڑے ہوتے اور وہاں ہم حسرت میں ہوتے اللہ ہم گھروں میں بیمار پڑے ہوتے اور حسرت ہی میں رہتے مگر میرے مولا ہمیں لگتا ہے کہ تُو نے ہمیں معاف کرنے کا ہر راستہ آسان کر دیا اے اللہ اب ایک ہی چیز رہ گئی کہ ہم تڑپ تڑپ کر تیرے سامنے معافی چاہیں مگر کیا کرے میرے اللہ اتنا بھی ہم سے نہیں ہو پاتا اتنا بھی نہیں ہو پاتا میرے اللہ ماں اپنے بیٹے پر اپنے بچے کے لیے پورے جتن سے کسی چیز کو تیار کرتی ہے مگر بیٹا چبا نہیں پاتا تو ماں انگلیوں سے نرم کر کے اپنے بچے کے تالو میں لگا دیتی ہے اللہ اس بچے سے کہیں زیادہ ہم کمزور ہیں اللہ ہمیں توبے کا انداز بھی دے دیجئے رقت اور خشیت بھی دے دیجئے اور اللہ آج کی لیلۃ القدر میں ہم تمام کی مغفرت بھی فرما دیجئے اپنے دل ہی دل میں اپنے گناہوں کو سوچئے پروردگار کی نعمتوں کو یاد کیجئے اس پاک پروردگار نے ہم پر کتنی نعمتیں برسائی ہیں کتنی نعمت برسائی ہے اللہ آج بھی کتنے علاقے ایسے جہاں اللہ کے ایسے ایسے بندے جن کو گرم پانی بھی میسر نہیں ہوتا اللہ اے سی تو کیا پنکھے بھی ان کو میسر نہیں ہوتے مگر وہ اللہ کے بندے دن میں روزہ رکھتے ہیں کھیتوں میں کام کرتے ہیں اللہ آپ نے ہمیں راحت میں رکھا مگر پھر بھی میرے مولا ہم سے عبادت جیسی ہونی تھی نہ ہو سکی اللہ اللہ اگر آپ نے کہہ دیا مرنے کے بعد آپ نے کہا میرے بندے ایک روزہ لے آؤ ایک روزہ کی شام تم کو میں نے جو کھلایا تم میٹھے میٹھے کھاتے رہے چلو تم ایک سجدہ ایسا لے آؤ جس سجدے میں تجھے سجدہ کرتے ہوئے تیری زبان محبت سے بھر گئی ہو اللہ ایک سجدہ بھی ہم نہیں پیش کر سکتے میرے مولا کوتاہی کی انتہا ہو گئی میرے مولا ہماری غفلت کی انتہا ہو گئی اور تیری رحمت کی انتہا ہو گئی اللہ ہماری غفلت کی انتہا ہے اور تیری محبت کی انتہا ہے اے اللہ تیری محبتوں کا واسطہ اللہ آج جہنم سے آزاد کر دیجیے میرے مولا جہنم سے آزاد کر دیجیے میرے مولا کوئی فرشتہ جہنم میں نہیں جائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے سارے فرشتے مسکراتے ہوئے آپ کا استقبال کیا مگر میکائیل کھڑے تھے کھڑے ہی رہ گئے چہرہ اداس ہے جھکا ہوا ہے بہت ہی شرمندہ ہے آپ کو بڑی فکر ہوئی کیا بات ہے ہر فرشتہ نے مسکراتے ہوئے میرا استقبال کیا آپ نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل کیا بات ہے کیوں مجھ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہ آئی اللہ جس کو اللہ نے جہنم سے بری کر رکھا ہے فرشتے نے کہا یہ میکائیل ہیں جب پہلی دفعہ جب سے انہوں نے جہنم کو دیکھا ان کے اندر سے مسکراہٹ ختم ہو گئی ہے، اس کے اندر سے مسکراہٹ ختم ہو گئی ہے۔ اللہ جس جہنم کو دیکھ کر ایک معصوم فرشتہ مسکرانا بند کر دے، اللہ جہنم تو انسانوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ پیارے آقا خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، جبرائیل تشریف لائے، پریشان حال تھے۔ آپ نے پوچھا جبرائیل کیا بات ہے، کیوں پریشان حال ہو؟ جبرائیل نے کہا جہنم کو ہم نے دیکھا ہے، جہنم کو میں دیکھ کر آ رہا ہوں، اس کے انگاروں کو دیکھ کر آ رہا ہوں، اس کے نپٹ کو دیکھ کر آ رہا ہوں، اس کے عذاب کو دیکھ کر آ رہا ہوں، میں بیتاب ہو گیا۔ جہنم کا نمونہ قبر بننے نہ پائے، ہماری قبروں کو جنت کا نمونہ بنا دیجئے، جہنم کے گھڑے ہونے سے بچا دیجئے۔ سچے دل سے اپنی زندگی پہ نگاہ ڈالیے، انصاف کے ساتھ نگاہ ڈالیے۔ وہ پاک پروردگار، اگر ہمارے آفس میں کام کرنے والا نوکر بار بار ہمارے خلاف کرتا ہے، ہمارا تیور بدل جاتا ہے، گیٹ آؤٹ کر دیتے ہیں، نظر سے گرا دیتے ہیں، بھگا دیتے ہیں، چھوٹا ہوتا ہے تماچے مار دیتے ہیں، اس اللہ نے گناہ پہ گناہ کرنے کے باوجود کبھی تماچے نہیں مارے، کبھی اس نے گیٹ آؤٹ نہیں کیا، کبھی اس نے میٹھا پانی کھارا نہیں بنا دیا، کبھی میٹھے کھانے کو اس نے نمکین نہیں بنا دیا۔ کتنا کریم ہے وہ اللہ، وہی کریم اللہ کہتا ہے میرے بندے میں معاف تو کر دوں، جہنم سے آزاد تو کر دوں، مگر ٹوٹا ہوا دل تو لے کر آؤ، بہتی ہوئی آنکھیں تو لے کر آؤ، آنسو بہا کر تو آؤ۔ تیری آنکھیں اگر دب دباتی ہوں گی میری رحمت برس پڑے گی، تیرا دل ٹوٹا ہوا ہوگا، جہنم کی آزادی مل جائے گی۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، جب انسان محشر میں جائے گا اور اپنے نام عمل کو دیکھے گا اور نام عمل کو دیکھ کر اسے جہنم نظر آنے لگے گی کہ میرا فیصلہ تو جہنم ہی ہے، تو اللہ وہاں وہ سر جھکا دے گا، فرشتہ دھکے دے گا، تماچے مارے گا۔ یہاں سر جھکانے سے کیا فائدہ، دنیا میں سر جھکا لیا ہوتا، پروردگار کے سامنے سر جھکایا ہوتا، تیرا کام بن گیا ہوتا۔ اب چلو میزان عدل کے پاس، اب چلو ترازو کے پاس، اللہ قدم اٹھتا نہ ہوگا، لڑکھڑاتا ہوگا، جوان اپنی بوڑھی ماں کو دیکھتا ہوگا، ماں کنارے کھڑی ہے مگر ماں کیا کر سکتی ہے، اللہ ماں دیکھ رہی ہے، بیٹے کو دھکے دے دے کر میزان عدل کے پاس لے جا رہا ہے، اور وہاں پہنچا، جہنمی ہونے کا اعلان ہوا، پروردگار نے کہا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، پکڑ لو اسے اور اس کے بیڑی لگا کر اس کو جہنم میں ڈالو۔ اللہ دنیا میں اگر کوئی پولیس کسی کو پکڑ لیتا ہے، پیچھے رہنے والے لوگوں کو وہ ترس کھا کھا کے دیکھتا ہے کوئی آ رہا ہے میری مدد کے لیے، اللہ وہاں بھی ایسے ہی ہوگا۔ جب جہنم میں پکڑ کے لے جائیں گے تو پیچھے مڑ مڑ کے جوان اپنی ماں کو دیکھے گا، بوڑھے باپ کو دیکھے گا، اولاد کو دیکھے گا، بڑوں کو دیکھے گا، کوئی آ رہا ہے مجھے بچانے کے لیے، مگر کوئی بچانے والا وہاں پہ نہ ہوگا۔ رب کریم، اے رب کریم، بچانے والا تو ہی ہے اور تیرے پیارے نبی کی شفاعت ہے۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ ہر دن ہم دیکھتے ہیں، رمضان میں بھی ہم نے دیکھا، قبر کے حوالے کر دیا، اپنے گھروں کو لوٹ آئے، کہہ دیا اب تو خدا کے حوالے ہے، تیرا خدا تیرے ساتھ ہے، فی امان اللہ کہہ کر ہم مٹی کے حوالے کر کے چلے آئے۔ ہم نے کسی کو اگر فی امان اللہ کہہ کر مٹی کے حوالے کیا ہے تو ہمیں بھی تو کبھی نہ کبھی کوئی مٹی کے حوالے ضرور کرے گا، کوئی نہ کوئی ضرور کرے گا، کوئی نہ کوئی ہمیں کفن ضرور پہنائے گا، ہمارے بدن پہ کوئی خوشبو ضرور لگائے گا اور کندھے پر اٹھا کر قبر کے حوالے کر کے واپس چلائے گا۔ وہاں کون ہوگا؟ اللہ کی رحمت ہی ہو سکتی ہے۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ میں گنہگار ہوں، میں خطا کار، سچے دل سے کہہ لیجیے، یہ کوئی نظم نہیں ہے، یہ کوئی شاعری نہیں ہے، یہ کوئی کوی نہیں ہے، یہ درد دل ہے، یہ ہمارا انجام ہے، یہ ہماری فکر ہے، یہ ہمارا معاملہ ہو سکتا ہے، اس لیے خدا سے سچے دل سے کہہ لیجیے، میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ. وہ بندہ 20 سال گناہ میں پڑا ہوا جب کہتا ہے میرے اللہ کیا مجھے آپ اپنا لوگے، اپنا بنا لوگے؟ پروردگار نے کہا اگر آئے گا تو بنا لوں گا، اگر جھکے گا تو بنا لوں گا، اگر روئے گا تو بنا لوں گا. اے اللہ ہمیں بنا لیجئے، اللہ ہمیں بنا لیجئے، رحمت سے لگا لیجئے. میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا، میں تو غفار ہوں، تو نے خود ہی کہا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا. ہاتھ اٹھائیے، اسی رب سے مانگ لیجئے جس رب نے ہمیں لیلۃ القدر دیا ہے، جس رب نے اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. ہمارے بزرگوں نے کہا اللہ اگر توفیق دیتے ہیں، ہاتھ اٹھانے کا موقع دیتے ہیں، آنسو میں آنکھوں میں آنسو کے قطرے دیتے ہیں، اس بات کی پہچان اللہ نے دینے کا فیصلہ کر دیا ہے. بادشاہ دینے کا فیصلہ کر دے، اب لینے والے کو صرف پیالہ ہی سامنے کرنا ہے، اپنے دل کے پیالے کو اللہ کے سامنے کر دیجئے. ہاتھ اٹھائیے، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، واعوذ بک من سخطک والنار، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ بار بار تیرے سامنے وعدہ کر چکے، بار بار تیرے سامنے وعدہ کر چکے، اللہ بار بار وعدہ کر کے توڑ چکے. اے میرے مولا، جب کوئی بار بار وعدہ کر کے توڑ دیتا ہے اور بھی پکڑا جاتا ہے تو اس کو زبان سے کہہ بھی نہیں پاتا کہ میں نے وعدہ خلافی کیا ہے، اگر حاکم پوچھتا ہے تو وہ کہہ نہیں پاتا، شرمندہ ہو کر زبان بند رہتی ہے. اللہ مگر ہم تجھ سے نہ کہیں تو کس سے کہے، تیرے سامنے نہ کہے تو کس سے کہیں؟ اے کریم آقا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں کو معاف فرما دے، ظاہر کے گناہوں کو معاف فرما، باطن کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم نے ظاہر کے گناہوں سے تو کچھ بچایا بھی ہوگا مگر باطن کے اندر گناہ پہ گناہ ہوتے رہے اور ہم اپنے آپ کو بہتر سے بہتر سمجھتے رہے. اللہ باطن کے گناہوں کو پاک فرما دے، حسد کو معاف فرما دے، کینہ کو معاف فرما دے، بڑائی کو معاف فرما دے، عجب کو معاف فرما دے، کبر کو معاف فرما دے، غصہ کو معاف فرما دے، بے صبری کو معاف فرما دے، ناشکری کو معاف فرما دے، توہین کو معاف فرما دے، تحقیر کو معاف فرما دے، دل کی تمام برائیوں کو میرے مولا معاف فرما کر ہمارے دل کو پاک اور صاف فرما دے. اور دلوں میں اللہ اپنی محبت عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما، اپنا خوف و خشیت عطا فرما، صبر و تحمل عطا فرما، ہمدردی اور اظہار عطا فرما، صبر و شکر عطا فرما. اے اللہ آج کی رات لیلۃ القدر ہے اور لیلۃ القدر سے ہی آپ نے جہنم سے آزادی کا فیصلہ فرمایا ہے، اللہ آج ہی فیصلہ کر دیجیے، اللہ آج ہی فیصلہ کر دیجیے، جتنے ہاتھ اٹھے ہیں تمام کو جہنم سے بری کر دیجیے. میرے مولا ہم نے مانا کہ ہماری زندگی میں نماز چھوٹی ہوئی ہے، اللہ ہم نے مانا ہمارا چہرہ سنت کے مطابق نہیں ہے، اللہ ہم نے مانا ہمارے اندر بہت سی کمی کوتاہی ضرور ہے، مگر میرے مولا تو غنی ہے، اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ تو اللہ تو سمد ہے، اللہ تو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، اللہ تو عبادت کا محتاج نہیں ہے. اے کریم آقا، کریم آقا تیرے کرم کا واسطہ ہماری ساری کوتاہی کو الگ رکھ کر معاف فرما دیجئے. میرے مولا معاف کر دیجئے، رحم کر، رحم کر اپنے نہ آئینِ کرم کو بھول جا، رحم کر اپنے نہ آئینِ کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا۔ اللہ آج کی رات نہ بھولیے، اللہ فرشتے انتظار میں ہوں گے، قطار لگا کر کھڑے ہوں گے، آج کس کا نام جہنم سے آزاد ہونے والوں میں ہو رہا ہے، اللہ یہ فرشتے دیکھ رہے ہوں گے، اللہ وہ عرش پر فرشتے دیکھنے والے، اللہ ہمارا نام شامل فرما دے، ہمارے ماں باپ کا نام شامل فرما دے، والدین کا نام شامل فرما دے، ہمارے اقربا رشتہ داروں کا نام شامل فرما دے، دوست احباب کا نام شامل فرما دے، محبین منتصرین کا نام فرما دے، محسنین کا نام شامل فرما دے، بڑوں کا نام شامل فرما، چھوٹوں کا نام شامل فرما، ہر طرح کے رشتہ داروں کا نام شامل فرما، اے اللہ پورے شہر کے ایمان والوں کا نام شامل فرما دیجئے اے اللہ۔ اور بطور خاص ہم نے سنا کہ جو کمزور ہوتے ہیں، جن کی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں، لکڑی کے سہارے چل کر بادشاہ کے دربار تک پہنچ جاتے ہیں، اللہ ان کو تو یوں ہی نواز دیا جاتا ہے، ان کو تو یوں ہی اسپیشل دے دیا جاتا ہے۔ اللہ آپ کے بہت سے بوڑھے بوڑھے بندے لوگوں کے سہارے چل کر یہاں تک آئے، ان کا بدن تھکا ہوا ہے، لکڑی کے سہارے پہنچے ہوئے ہیں، دعا ہوگی، آمین ہوگی، ہو سکتا ہے میرا بیڑا پار ہو جائے، ہو سکتا ہے میرا آخری سال یہ ہو، زندگی کا آخری رمضان یہ ہو، اللہ ان کے جذبات کی قدر کرتے ہوئے ان بوڑھوں کو معاف فرما دے، ان کے صدقے ہم جوانوں کو معاف فرما دے، ان کے صدقے ہم جوانوں کو معاف فرما دے، رب کریم جہنم سے آزادی عطا فرما دے، جہنم سے آزادی عطا فرما دے اے اللہ۔ اور جہنم سے آزادی کے ساتھ ساتھ اے اللہ ہمیں خوشحالی عطا فرما، فراوانی عطا فرما، ہمارے گھر میں سلامتی عطا فرما، ہمارے گھر میں رحمت عطا فرما، برکت عطا فرما، گھروں سے پریشانی کو دور فرما، جس طرح کی پریشانی تو ہی جانتا ہے اللہ، کتنے گھر میں روزی کی تنگی کی وجہ سے پریشانی، اے اللہ گھر میں محبت نہ ہونے کی پریشانی، اولاد کی نافرمانی سے ماں باپ پریشان، اللہ جس طرح کی پریشانی گھر میں ہے اللہ، کبھی کبھی دنیا میں ہی گھر جہنم کا گڑھا ہو جاتا ہے، اے اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو دنیا میں ہی جہنم کے مزے چکھا دیتا ہے، اے کریم آقا ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہمارے گھروں کو خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے، الفت و محبت کا ذریعہ بنا دے، سلامتی کا گھر بنا دے، اے کریم آقا جنت کا نمونہ بنا دے، اے اللہ پوری امت کی حفاظت فرما، پوری امت میں دین کو زندہ فرما، پورے ایک گھر کے اندر دین کو زندہ فرما، دین کا بول بالا فرما، جس جہت سے جس طرح جس شعبے سے دین کے کام ہو رہے ہیں ہر شعبے کی میرے مولا حفاظت فرما، ہر شعبے میں کام کرنے والوں کی نصرت و حفاظت فرما، اللہ اس پورے شہر کو دین کے واسطے، علم و حکمت کے واسطے، محبت و معرفت کے واسطے قبول فرما۔ اے اللہ ہم دیکھ رہے ہیں دور دراز سے آپ کے بندے اس مسجد میں آ گئے، اس شہر میں آ گئے، میرے مولا چھوٹے چھوٹے بچوں نے روتے ہوئے کہا ابو کہاں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو، اور کچھ بچوں نے تو فون کر دیا کئی دن ہو گئے کیوں نہیں آ رہے ہو، اللہ چھوٹے بچے ماں باپ کو تلاش کرتے ہو اور آپ کے وہ بندے مسجد میں پڑے ہوئے ہوں اور پھر بھی آپ کی طرف سے جہنم کی آزادی نہ ملے، مغفرت نہ ملے، دعائیں قبول نہ ہو، میرے مولا چھوٹے بچے بھی مایوس ہو جائیں گے، اے اللہ ہم تمام کو عطا فرما دیجئے، اللہ جن لوگوں نے یہ باغ و بہار لگایا ہے اے اللہ اس پورے شہر والے محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، محلے والے خاص طور پہ محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اللہ بوڑھے جوان آنے والوں کی خدمت کرتے ہیں، اے اللہ یہاں تک کہ محلے کی عورتیں خوش ہوتی ہیں اور خوشیوں کے پیغامات بھیجتی ہیں، اے اللہ اس آنے والے محلے کی ہر ہر گھر کی مسکرات کی مغفرت فرما دے، درجات کو بلند فرما دے، ان کی قربانیوں کو قبول فرما دے، اللہ ہر دعا میں ان کو حصہ شامل فرما دے، اللہ جتنے لوگ یہاں پر آئے ہیں ہر ایک کے گھر کے اندر خیر و برکت نازل فرما، اللہ جی جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔